हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं, इन्नद दुआ मौकूफ़ुम बैन अस्समाई वल अर्द, बेशक दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान में ठहरी रहती है। कब तक? फरमाते हैं, हत्ता तुसल्लिया अला नबीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक के तू अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आज फिर अपने सिलसिले अहकाम नमाज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उसूल सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नियतें भी फरमा लीजिए कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। मदनी चैनल के नाजरीन, इस सिलसिले में आप समाज फरमाते हैं, कोई एक हदीस मुबारक या कुरान मजीद फुरकान हमीद से आयात मुबारक जो हमारे मौजू से रिलेटेड होती हैं, और इसके साथ साथ फजाइल पर भी हम बात करते हैं, और चंद अहकाम नमाज को भी शामिल किया जाता है, और इसके साथ आखिर में हम चंद एक रिकॉर्डेड सवालात भी अपने इस सिलसिले में शामिल कर लेते हैं। आइए कुछ फजाइल पर बात करते हैं। एक हदीस मुबारक जिसे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो आपके मेजबान थे, इन्हें मेजबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स आया और उसने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, कहने लगा, या रसूलल्लाह अल्लिमनी व औजिस, आप मुझे तालीम फरमाइए, लेकिन वो जो तालीम आप फरमाएंगे वो मुख्तसर होनी चाहिए, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए कि उस शख्स ने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में यह अर्ज की कि आप मुझे कोई मुख्तसर नसीहत फरमाएं। पूछने वाले का मकसद यह था कि बहुत सी बातें ना तो मुझे याद रहेंगी और ना मैं इन पर अमल कर सकूंगा, इसलिए चंद एक बातें, या यूं कह लें कि एक दो बातें ऐसी बता दीजिए कि जिन पर अमल करने से मेरे दोनों जहान दुरुस्त हो जाएं, दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी मेरी सुरखुरू हो जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम ने उन्हें तीन बातें इरशाद फरमाई। उनमें से जो पहली बात थी, हजूर इरशाद फरमाने लगे, इजा कुम तफी सलातिका फसल्ली सलात मुवद्दिइन, कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो रुखसत होने वाले किसी नमाज पढ़ा करो, यानी तुम इस तरह नमाज पढ़ो या यूं समझकर नमाज पढ़ा करो कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, और मुमकिन है अगली नमाज का मौत इंतजार करने की मोहलत ही ना दे, कि अगली नमाज का मुझे वक्त ही ना मिल सके। और जाहिर है کہ جب بندہ یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہے تو دل لگا کے نماز پڑھے گا، نماز کے جو آواز کی جو شرطیں ہیں یا جو قبول کی شرطیں ہیں اس کے واجبات ہیں، اسی طرح اس کے مستحبات کا بھی خیال رکھے گا، نہایت اطمینان کے ساتھ نماز کے واجبات اور اس کی شرطوں کا خیال رکھ کے وہ نماز کو ادا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی تو نماز پڑھے یوں تصور کیا کر گویا یہ تیری آخری نماز ہے۔ یا شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ ماں سوا اللہ کو چھوڑ کر اور سب سے رخصت ہو کر، یعنی الگ ہو کر، جدا ہو کر تو نماز پڑھا کر، اور وہ نماز دل لگا کر پڑھا کر۔ اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، کوئی ایسی بات نہ کر کہ جس پر تجھے معذرت کرنی پڑے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں اس میں ایک جامع نصیحت ہے اور بہت جامع نصیحت ہے جو نبی علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمائی، یعنی تو اکثر خاموش رہا کر، کیونکہ من سامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرن، جب وہ بات کرے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، ورنہ پھر کیا ہے، فرمایا کہ خاموش رہے، اور اگر بات کرنی بھی پڑے تو اچھی بات کرو، کسی کے دل دکھانے والی بات نہ ہو کہ تمہیں بعد میں اس سے ایکسکیوز کرنا پڑے، اس سے معافی مانگنی پڑے اور اس بات پر تم شرمندہ ہو جاؤ، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم خاموش رہا کرو، اور جب بات کرو تو سوچ سمجھ کر کرو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کیا تمہیں اس کا فائدہ ہے، تمہاری اس بات کا کوئی نہ کوئی فائدہ نکلتا ہے، اگر تمہیں نظر آئے کہ تمہارے بات کرنے سے تمہاری ذات کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، یعنی وہ بات دین کی ہے، تو فرمایا تکلم، پھر تو کلام کیا کر، اور اگر تجھے غور و فکر میں یہ بات سمجھ آئے کہ تیرے اس کلام سے فائدہ نہیں ہے، تو فرمایا بہتر ہے کہ تو خاموش رہا کر۔ خاموش رہنا صدہا گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ یا حضور کے اس فرمان سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ کی بات نہ بولو جس سے بعد میں تمہیں توبہ کرنی پڑ جائے، پہلے ہی جب تم گناہ سے بچے رہو گے تو پھر توبہ کی حاجت بھی پیش نہ آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ أَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ، یعنی جو لوگوں کے قبضے کی چیزیں ہیں پورے طور پر ان سے مایوس ہو جاؤ، ان کی طرف نظر نہ کرو، کسی کے مال کی امید اور لالچ نہ رکھو، تمہارا دل غنی رہے گا اور تمہیں کسی کی خوشامد بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے مدین چینل کے ناظرین، جو رب نے دیا ہے اللہ کی رضا پہ ہمیں راضی ہو جانا چاہیے، ان تین باتوں پر اگر ہم بھی عمل کر لیتے ہیں دنیا کامیاب ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ مدین چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں جو پہلا مسئلہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ اگر کسی مقام پر ہمیں قضا نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، یعنی وہ جگہ ایسی ہے کہ لوگ مطلع ہوں گے اور پڑھنی بھی نماز عشاء ہے، اس میں نماز وتر آئے گی، تو کیا ہم نماز وتر پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں جب دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے، یا بغیر اس کے ہی صرف تکبیر کہہ کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور قضا ادا ہو جائے، کیا ایسی کوئی صورت ممکن ہے؟ فقہا اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بندے کے اوپر واجب ہے۔ ہاں، تکبیر قنوت کے وقت جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، لیکن فقہا نے لکھا اگر کوئی نماز وتر کو بطور قضا لوگوں کے درمیان میں ادا کر رہا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تو کہہ لے، لیکن اگر لوگ وہاں موجود ہیں تو ہاتھوں کو بلند نہ کرے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ اس بات سے واقف نہ ہو جائیں کہ یہ شخص قضا پڑھ رہا ہے، جیسے نماز ظہر میں ملایا تو ظاہر سی بات ہے ظہر میں وتر تو نہیں ہوتے کہ جن میں ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، اسی طرح نماز مغرب کے بعد اگر وہ قضا عشاء کی پڑھ رہا تھا، اب نماز مغرب میں تین رکعتیں تو ہوتی ہیں لیکن تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی اور اس کے لیے تکبیر بھی نہیں کہی جاتی، دونوں نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، تو اب اگر کوئی دیکھے گا تو وہ اس بات سے واقف ہو جائے گا کہ یہ شخص قضا نماز پڑھ رہا ہے، اور جبکہ اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے علماء نے یہ کہا کہ جب لوگوں کے مابین ہم نماز وتر کی قضا کریں تو تکبیر کہہ لیں لیکن ہاتھوں کو بلند نہ کیا جائے، اور اگر وہ نماز ہی مغرب کی ہو تو ایسی صورت میں پہلے امام کے ساتھ یہ پڑھ چکے ہیں اور اب اس کے بعد تین وتر پڑھنے لگے ہیں، اگرچہ کہ ہم نے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا لیکن تین رکعت دوبارہ پڑھی گئی، تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز قضا پڑھ رہا ہے، تو کہا ایسی صورت میں یا تو لوگ چلے جائیں تب قضا کر لیں، اور یا پھر اپنے گھر میں جا کر کے نماز وتر کی قضا کر لی جائے تاکہ لوگ اس سے واقف نہ ہوں، واقف ہوں گے تو پھر سوال کریں گے، جیسے بطور خاص نماز عصر کے بعد نفل نہیں پڑھے جاتے اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اب جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے بعد کیا کر رہا ہے، لوگ تشویش میں پڑ جائیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ قضا یا تو تب پڑھی جائے جب لوگ مسجد میں نہ ہوں، اور یا پھر اپنے گھر میں جا کر قضا پڑھ لی جائے، اس سے لوگ تشویش میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آئیے ایک دوسرا مسئلہ آج کے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کیا قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا اور اس کے بعد دو سنتیں پڑھنی ہوتی ہے یا دو فرض پڑھے جاتے ہیں، چار رکعت نماز فجر کی ہیں، دو سنت اور دو فرض ہیں، تو کیا اس دوران قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ وقت فجر یعنی صبح صادق جب طلوع ہو جاتی ہے تو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے تک قضا نماز پڑھنا چاہیں، ایک پڑھیں، دو پڑھیں، چار پڑھیں، دس پڑھیں، جتنی بھی ذمے میں ہے اگر ان میں سے کتنی بھی پڑھنا چاہیں اس وقت کے اندر اندر اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھی جا سکتی ہے، بلا کراہت جائز ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، تین اوقات مکروہ یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر تقریباً 20 منٹ بعد تک، سورج غروب ہونے کے وقت سے تقریباً 20 منٹ پہلے کا جو دورانیہ ہے یہ دوسرا وقت ہے، اور دوحوہ کبرا یعنی نصف النہار شرعی سے لے کر کے سورج ڈھلنے تک، جسے عوام ہماری زوال کے وقت کا نام بھی دیتی ہیں کہ یہ زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، ان میں قضا نماز کرنا یہ جائز نہیں ہے، یوں ہی عین خطبہ کے وقت بھی قضا نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اب خطبہ خواہ جمعہ کا ہو، عیدین کا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، جب خطبہ شروع ہو جائے اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نماز قضا نہیں پڑھ سکتے، مگر جو صاحب ترتیب ہے اس کے لیے شریعت نے رخصت رکھی ہے کہ خطبہ جمعہ کے وقت قضا نماز کی اسے اجازت ہے، صاحب ترتیب سے مراد کہ جس کے ذمے زندگی میں کوئی بھی قضا نہیں، اب ایک نماز قضا ہو گئی ہے، اگلی جب پڑھنے لگا تو اس کو چاہیے کہ پہلے پچھلی پڑھے پھر اس کے بعد یہ اگلی نماز پڑھے، تو جمعے کا دن ہو، فجر قضا ہو گئی، تو اب اگرچہ امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھ گئے ہیں یا خطبہ شروع کر دیا ہے تب بھی اسے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنی فجر قضا کر لے، پھر اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ یہ فرض ادا کرے۔ اسی طرح فرض نماز کا وقت تنگ ہے، یعنی جو ابھی نماز کا وقت چل رہا ہے وہ تنگ ہے، تو بھی قضا نماز پھر منع ہوگی، یہاں تک کہ تنگی وقت کے سبب صاحب ترتیب سے بھی شریعت مطہرہ نے اس وقتی نماز اور قضاء کے درمیان ترتیب کو ساکت کر دیا ہے۔ اور یہ بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ طلوع صبح صادق ہو گئی اور طلوع آفتاب سے پہلے قضاء نماز پڑھنے کی اجازت تو مل گئی ہے، لیکن عوام الناس کا خیال رکھا جائے۔ عوام کے اندر اگر اس طرح نماز پڑھیں گے تو تشویش کا اظہار ہوگا، وہ پوچھیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیں گے قضاء، اور قضاء تو گناہ تھا۔ اب اس کا اظہار بھی علماء نے کہا یہ گناہ ہوتا ہے، تو ہمیں پھر بتانا پڑے گا اور لوگ تشویش کا اظہار کریں گے، تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر عوام الناس میں پڑھیں تو پھر خیال رکھیں کہ عوام جا چکی ہو تو پھر اس کے بعد پڑھی جائے، ورنہ پھر اپنے گھر میں جا کر کے قضاء نمازیں جتنی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قضاء نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک قضاء نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ مکروہ اوقات کے اندر قضاء نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں یہ بات کا بھی خیال رکھیں کہ نماز عصر تو ادا کر لی، اب پڑھی بھی جماعت کے ساتھ ہے، اور ایک طرف ہو کر کے جب ہم اپنی قضاء نماز پڑھنے لگیں گے تو لوگوں کو تشویش ہوگی کہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنا تو شرعاً درست نہیں ہے، تو پھر یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یقیناً قضاء ہوگی یا کوئی پوچھے گا، تو وہاں پھر بتانا پڑے گا۔ حالانکہ قضاء نماز کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، شرع اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں جناب قضاء پڑھ رہا ہوں، پتہ چلے گا کہ یہ صاحب نمازیں قضاء کر دیتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، تو گناہ کا اظہار بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فقہا نے کہا کہ جب لوگ موجود ہیں تو ان کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے، اور جب لوگ گھر جا چکے ہیں، مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اب آپ پڑھ لیں، یا پھر اپنے گھر میں جا کے نماز عصر کے بعد بھی اگر قضاء پڑھنا چاہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ممانعت کی صورتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک اور مزید سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، قضاء نماز پڑھتے ہوئے مختلف اعتبارات سے شریعت مطہرہ نے آسانیاں بھی دی ہیں، مثال کے طور پہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، یا پھر رکوع اور سجود میں تین مرتبہ تسبیحات کی جگہ صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لیا جائے، تو مختلف آسانیاں قضاء نماز میں ملی ہیں۔ تو کیا یہ بھی آسانی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھ لے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ تین آیات مبینات ہیں، کیا اس سے واجب ادا ہو جائے گا یا یہ کفایت نہیں کرے گا اور تین بڑی آیات پڑھنا یہاں ضروری ہو جائے گا؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ شرعی حکم پہلے جانیے، شرعی حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی تین آیات مبینات یا کوئی بھی چھوٹی سورت یہ اگر پڑھ لی جائے، یا تین چھوٹی آیات مبینات کے برابر ایک بڑی آیت یہ پڑھ لی جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی بھی شخص نے تین مسلسل آیات مبینات کی تلاوت کی تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا اور نماز بھی درست ہو جائے گی، اگرچہ کہ وہ سورۃ القارعہ کی پہلی تین آیات مبینات ہوں، جیسا کہ سوال کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تین آیات مبینات اگرچہ چھوٹی ہیں، اگر ان کو بھی پڑھا جائے گا تو واجب ادا ہو جائے گا اور اس طرح نماز بھی درست ہوگی۔ مزید چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔
میرا نام محمد عمر ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں چند فرق بیان کیے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں وہ بتا دیں۔
مردوں اور عورتوں کی نماز کی ادائیگی کے حوالے سے چند ایک طریقے ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اسے ذہن میں رکھیے۔ جو مرد حضرات ہیں اس کے مطابق نماز پڑھیں، جو خواتین ہیں وہ اپنی نماز میں ان طریقوں کو شامل کریں۔ ان میں جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں تکبیر تحریمہ جب کہیں گی تو اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گی تو کندھوں تک یہ بلند کریں گی، جبکہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں تک اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ اور دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ عورت قیام کی حالت میں اپنے سینے کے اوپر ہاتھوں کو باندھے گی، جبکہ مرد جب ہاتھ باندھیں گے تو اپنی ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے۔ اور تیسرا اس میں فرق یہ ہے کہ عورت جب رکوع کرے گی تو زیادہ نہیں جھکے گی اور نہ ہی اپنے گھٹنوں کے اوپر زیادہ زور دے گی، جبکہ مرد حضرات جب رکوع کریں گے تو خوب جھکیں گے اور گھٹنوں پر زور بھی دیں گے اور کمر بالکل سیدھی کریں گے، اس طرح بالکل اسٹریٹ تو ایسے کمر کریں گے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ عورت سجدے میں زمین کے ساتھ چپک جائے گی، اس طرح کہ اس کی پنڈلیاں زمین سے لگ جائیں، رانے پنڈلیوں کے ساتھ لگ جائیں، پیٹ جو ہے وہ اس کی رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو اور اس کی کوہنیاں زمین پر لگ جائیں، تو اس طرح یہ چپک کر سجدہ کرے گی۔ جبکہ مرد حضرات جب سجدہ کریں گے تو مردوں کی پنڈلیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں گی، رانے پیٹ سے بالکل جدا ہوں گی اور کوہنیاں زمین اور رانوں سے بالکل الگ رہیں گی، تو مرد اس طرح سجدہ کریں گے۔ اور پانچواں اس میں فرق یہ ہے کہ جب قعدہ میں بیٹھیں گے تو پھر عورت قعدہ میں تورک کرے گی۔ تورک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تورک کا آسان مطلب یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو اپنے دائیں طرف باہر کی طرف نکال دے گی، جبکہ مرد جب قعدے میں بیٹھیں گے تو مرد بایاں پاؤں بچھا دیں گے اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا رکھیں گے۔ یہ پانچواں فرق ہے۔ یہ پانچوں فرق احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہیں۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ اس کے مطابق نماز پڑھیں اور عورتوں کو چاہیے، خواتین کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق نماز پڑھیں اور اپنی نمازیں کمپلیٹ رکھیں تاکہ سنت کے مطابق یہ نمازیں ادا ہو سکیں۔ مزید سوال چلائیے۔
میرا نام علی اسد ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نفل نماز جائز نہیں؟
12 اوقات فقہ کرام نے بیان فرمائے کہ جن کے اندر نوافل پڑھنا منع ہے۔ آئیے بالترتیب میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ پہلا وقت فرمایا کہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک سوائے دو رکعت سنت فجر کے کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، صرف دو سنت فجر یہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ دو فرض پڑھیں گے، اور کوئی بھی نفل نماز طلوع آفتاب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اور جب طلوع آفتاب ہو جائے تو مکروہ وقت ہے، 20 منٹ تک تقریباً مکروہ وقت رہتا ہے، پھر اس کے بعد نوافل پڑھنا چاہیں تو شرع اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور دوسرا وقت، جب اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اقامت سے لے کر ختم جماعت تک، یعنی اقامت ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی، تو جب تک جماعت ختم نہیں ہو جاتی نہ نفل پڑھ سکتے ہیں نہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ فقہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لہذا نہ نفل پڑھا جائے اور نہ ہی سنتیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی نہ پڑھی جائیں۔ البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی ہے اور یہ جانتا ہے کہ دو سنتیں ابھی نہیں پڑھی اور وہ میں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اگرچہ کہ قعدہ میں ہی شرکت ہوگی، تو فرمایا الگ ہو کر یہ دو سنت فجر ادا کرے، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کو لگے کہ اگر سنت فجر پڑھنے میں مصروف ہوا تو میری جماعت چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں پھر سنت فجر کو ترک کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور تیسرا وقت، نماز عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اور چوتھا، غروب آفتاب سے پہلے فرض مغرب تک کوئی بھی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اور پانچواں، جب امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو جائے، ابھی خطبہ شروع نہیں کیا صرف کھڑے ہو گئے، پتہ ہے کہ آپ شروع کرنے والے ہیں، تو اب نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور چھٹا، عین خطبہ کے وقت، اگرچہ وہ خطبہ پہلا ہو، دوسرا ہو، وہ خطبہ جمعہ کا ہو، عیدین کا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی خطبہ ہو، اس میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ساتواں، نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھیں یا عید گاہ میں پڑھیں. اور جو آٹھواں نمبر ہے، نماز عید کے بعد جب کہ عید گاہ کے اندر یا مسجد میں پڑھے جائیں تو مکروہ ہیں، اگر گھر میں جا کے پڑھیں تو پھر مکروہ نہیں ہے. نمبر نو، عرفات کے میدان میں جب ظہر اور عصر حاجی اکٹھی ملا کے پڑھتے ہیں تو درمیان میں نفل اور سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ان کے بعد بھی نفل اور سنت پڑھنا یہ مکروہ ہے. مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں، فقط ان کے درمیان میں نفل اور سنت پڑھنا یہ مکروہ ہے، بعد میں پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، تب یہ مکروہ نہیں ہے. گیارہواں نمبر، جب کہ فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر اور ظہر بھی مکروہ ہے. اور بارہواں، جس بات سے دل بٹے اور دفع کر سکتا ہو اسے دفع کیے بغیر ہر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یعنی زور کا پیشاب آیا ہوا ہے، پخانہ ہے، توجہ اس کی طرف چلی گئی ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں سے، ان حاجات سے فراغت حاصل کرے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے، خواہ نماز فرض ہو، واجب ہو، خواہ نفل ہو یا سنت ہو. تو یہ 12 اوقات ہیں جن کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے. تو جو کثرت نوافل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان 12 اوقات کو ذہن میں رکھیں، جو نہیں کرتے انہیں بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب نفل پڑھنے لگیں تو ان اوقات کو دیکھ لیں. اگر کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں نفل پڑھنا مکروہ ممنوع ہے تو پڑھ لیے جائیں، ورنہ ان کو اس وقت میں ترک کر دیں اور بعد میں جب یہ وقت ختم ہو جائے تو پھر نفل پڑھے جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.